بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 1 اگست 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم، ایک مہینے سے زیادہ وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ حضرات کو ماہ رمضان کی بھی مبارک ہو اور عید کی بھی مبارک ہو. آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ مجھے اس سال کراچی جانا پڑا. وہاں ساتھیوں کی فرمائش بلکہ اصرار تھا کہ دورہ ترجمہ قرآن کراچی میں، وہاں بھی قرآن اکیڈمی ہے ڈیفنس میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی فرمائش پر میں گیا ہوں اور وہ پروگرام اللہ نے مکمل کروا دیا خیر وافیت کے ساتھ. 29ویں شب کو مکمل ہوا ہے دورہ ترجمہ قرآن. اگلے روز واپسی ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ نماز عید میں بھی شرکت ہو گئی. دارالسلام میں ذمہ داری اللہ نے پوری کروا دی. اگرچہ اس کے فوراً بعد سے مجھے شدید فلو کا اٹیک ہوا اور ابھی میں کافی مشکل سے یہاں حاضر ہوا ہوں طبیعت پر جبر کرتے ہوئے. کچھ بہتری کی تو صورتحال ہے لیکن ابھی میں اس سے نکلا نہیں ہوں باہر اس کیفیت سے. اللہ تعالیٰ حق بات ہی میرے زبان سے نکلوائے اور آپ کے ذہنوں میں بھی محفوظ فرما دے. کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے تو اسے آپ کے حافظے سے محفوظ فرما دے. اس وقت دو اعتبارات سے مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان گزر گیا، نیکیوں کا موسم بہار. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ماہ رمضان کی برکات سے باقیہ سال میں بھی فائدہ اٹھانا ہے یا بس وہ وہیں پر ختم ہو گئی؟ شوال کا چاند نکلتے ہی ماہ رمضان کی برکات سے ہم اپنے آپ کو فارغ کر چکے ہیں یا اس سے کچھ ہم آگے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں نے اس پر کچھ گفتگو عید کے خطبے میں بھی کی تھی، اس لیے کہ وہ بہترین موقع تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. دوسرا موضوع وہ ہے جس کے لیے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بر میں جو اس وقت فساد بچا ہے، عالم اسلام ایسی ہول جس صورتحال سے اس وقت گزر رہا ہے، اور پاکستان بھی جن بدترین حالات سے پھر گزر رہا ہے ایک مرتبہ، اور بہت ہی خوفناک آگے کا منظر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس چیز کو اگنور نہیں ہم کر سکتے، اس پر بھی آج گفتگو انشاءاللہ ہوگی. اور پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حق بات میری زبان سے نکلوائے. تو لیکن بہرحال ان موضوعات کو ہم نے آج ٹچ کرنا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی. ماہ رمضان میں ایک تو یہ تھا کہ اس کا امتیازی معاملہ یہ تھا کہ اس میں ہر نیک عمل کا جو اجر ہے وہ کم سے کم 70 گنا زیادہ اللہ کی طرف سے ارزاں ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے، جس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. بہرحال اب وہ گزر چکا ہے. جن لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو بس ذہنی تیاری ہی میں رہے کہ کریں گے کریں گے کریں گے, اور جب وہ گزرنے پہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں سے نکلتا ہے. شروع رمضان میں محسوس ہوتا ہے کہ ایک مہینہ ہے کیسے گزرے گا, اور جب گزرنے پہ آتا ہے تو کیسے ہاتھوں سے سلپ ہو رہا ہے, یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی تیزی سے گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا. اور وہ جو ہمیں اللہ نے خاص موقع دیا ہے پورے سال میں لوٹ سیل نیکیوں کی, اس سے ہم پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے سکے, ہمیشہ یہ احساس دامنگیر رہتا ہے. بہرحال وہ اب 70 گنا والا معاملہ تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہر وقت ہے. ہر عمل جو ہے نیک عمل اس کا 10 گنا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہی ہے مسلمانوں کی اہل ایمان کے لیے. اور بھی جب خلوص اور اخلاص کا معاملہ ہو اور مشکل حالات میں کوئی انسان خیر کا کام کر رہا ہو تو اس کا اجر پھر کئی گنا مزید بڑھ جاتا ہے. نیکیوں کے حصول کے اور خیر کے مواقع ختم نہیں ہوئے, وہ تو سارا سال چلتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں اٹھانا چاہیے وہ ان دو حوالوں سے ہے کہ جو ماہ رمضان کے اندر دو عبادتیں, اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا, دن میں روزہ اور رات کا قیام مع القرآن, جس کے لیے زبانی عام طور پر ہمارے یہاں عوامی اصطلاح تراوی کی ہے کہ کم سے کم نماز تراوی میں روزانہ ایک پارا سوا پارا کر کے ہوئے مہینے میں سماعت کم سے کم قرآن مجید کی مکمل ہو جائے اور نماز تراوی کا اہتمام ہو. یہ دو عبادتیں ہیں, ایک روزے کی ہے اور ایک کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. ان کا آپس میں بھی لنک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور لنک جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ قرآن مجید ویسے تو کتاب ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے, ہدل للناس, وہی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی جس میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے اس میں پہلے تذکرہ قرآن کا ہے. ماہ رمضان کا تعارف کیسے کروایا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. پھر قرآن کا تفصیلی تعارف ہے, ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. یہ قرآن کیا شے ہے؟ پوری نوع انسانی کے لیے کتاب ہدایت, گائیڈنس, کمپلیٹ گائیڈنس. کس معاملے میں گائیڈنس؟ ہر ہر پہلو سے. یہ زندگی امتحان ہے, اس امتحان میں صحیح طریقے سے گزر کر کامیابی تک پہنچنے کے حوالے سے جو بھی گائیڈنس چاہیے, فکری سطح پر, علمی سطح پر, نظری سطح پر, عملی سطح پر, انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر, ہر پہلو سے گائیڈنس. چنانچہ یہ ہے قرآن کا تعارف, ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. مزید تعارف کروایا جا رہا ہے کہ ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہدایت اس میں ایسی داد دی گئی ہے کہ جو گنجلک ہو, غیر واضح ہو, بہت ہی روشن دلائل. والفرقان, حق و باطل میں تمیز کرنے والی شے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے انسان کا, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, یہ ہے قرآن جو عطا ہوا. پھر ذکر آیا کہ اسی مہینے کے روزے بھی فرض کر دیے گئے جس مہینے یہ نزول قرآن کا نزول ہوا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو کوئی تم میں سے پائے اس مہینے کو چاہیے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. اینڈ پر پھر روزے کا اور قرآن کا ذکر دوبارہ ہے اسی آیت میں, وَلِتُكْمِنُ الْعِزَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, گنتی پوری رکھا کرو اور تاکہ اس ہدایت پر اللہ کی تکبیر کرو, کبریائی کا اعلان کرو جو یہ ہدایت تمہیں اللہ نے عطا کی ہے. اینڈ پھر قرآن پر ہو رہا ہے, جس آیت میں فرضیت ایک رمضان کے مہینے کا ذکر ہے اس کا اول و آخر قرآن کا ذکر. تو دو عبادتیں, ایک روزہ اور ایک قرآن, آپس میں کیا تعلق ہے؟ کہہ تو دیا گیا کہ یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے قرآن, لیکن فائدہ کون اٹھا سکے گا؟ ہر کوئی اٹھا لے گا، اٹھائے گا وہی جس کے دل میں کچھ نہ کچھ خدا خوفی ہوگی. یہ بات سورہ بقرہ کے شروع میں آ گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. جس ہدایت کی تم نے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، وہ حاضر، وہ آ گئی اللہ کی طرف سے. یہ ہے وہ ہدایت، فائدہ وہ اٹھائیں گے جن میں کچھ تقویٰ کی رمق ہوگی، کچھ خدا خوفی ہوگی. اور بیسک باٹم لائن کیا ہے؟ کم سے کم ضمیر کچھ زندہ ہوگا. وہ ضمیر تو ہر شخص کو دیا گیا ہے نا، ایمان کی دولت تو ہر شخص کو ویسے نہیں ملی، لیکن جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کو نہیں بھی مانتے، اندر تو وہ سینسر لگا ہوا ہے ضمیر، اور وہ اگر اس کے اندر کچھ رمق ہے، انسان جب اس کی آواز کو جو ہے نظر انداز کر کے اور اس کو بالکل اگنور کر کے گناہوں پہ گناہ کرتا رہتا ہے، ظلم پر ظلم کرتا جاتا ہے، ظلم ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ ضمیر بالکل مردہ ہو جاتا ہے. جن کے اس ضمیر میں ذرا بھی رمق ہے، وہ اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے. جن میں تقویٰ ہے تھوڑا سا، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ برائی سے بچنا، ضمیر کی آواز وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. ایک جھوٹ بولنے سے 1 کروڑ کا فائدہ ہو سکتا ہے، بہت بڑی سہولت مل رہی ہے، بہت بڑا دنیاوی گین مل رہا ہے، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے غلط، غلط بیانی ہے، دھوکہ ہے. کسی کا حق مارا جا سکتا ہے ذرا سی بددیانتی سے، کسی کے پلاٹ کا بھی قبضہ جو کر سکتے ہیں، وہ بھی 1 کروڑ کی مالیت کا ہوگا، اور دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا آپ نے گین کیا ہے، ذرا سا فراڈ کر کے 1 کروڑ کا پلاٹ حاصل کر لیا، اندر والا آپ کو پنچ کرے گا، کام غلط کیا تم نے. چنانچہ اس ضمیر کی آواز پر کان دھرنا ہی تقویٰ ہے. جس چیز سے وہ روک رہا ہے، جس کو وہ غلط کہہ رہا ہے، اس سے آدمی بچے. تو ہدل للمتقین، جس کے اندر یہ چیز کم سے کم ہوگی. اب یہ تقویٰ کیسے پیدا ہو؟ تقویٰ کی کسی میں کمی ہے؟ قرآن سے صحیح استفادے کے لیے تقویٰ چاہیے، اس کی رہنمائی سے تب پورا فائدہ اٹھا سکو گے. تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ تقویٰ کے لیے ہی یہ عبادت ہمیں روزے کی تلقین کی گئی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، تم پر روزے کی عبادت فرض کی گئی جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کی گئی تھی، تاکہ تمہارے اندر کچھ تقویٰ پیدا ہو. دن کا روزہ رکھیں گے، کچھ اندر تقویٰ کی پونجی آئے گی. اس تقویٰ کی پونجی کے ساتھ اب شام کو قرآن پڑھے، اب اس کی ہدایت منکشف ہوگی، اب وہ اندر ریسیو ہو رہی ہے، اس کا فیضان ہو رہا ہے. تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ ناراضی نہ صاحب کشاف. تو قرآن کی ہدایت سے بھی صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کے لیے روزے کی عبادت بڑی مؤثر ہے، کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس سے قرآن کی ہدایت آپ پر منکشف ہوتی ہے. یہ ہے ویسے تعلق ان دونوں کا آپس میں بھی. اسی لیے روزے کی عبادت اس ماہ میں فرض کی گئی جو نزول قرآن کا مہینہ ہے. اب ہمیں اس حوالے سے کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ نے توفیق دی، رمضان میں روزے رکھے، اور اچھی خاصی تعداد ہے مسلمانوں کی جو روزہ رکھتی ہے. میرا اپنا ذاتی احساس یہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھنے والے پھر بھی کم ہیں، 30 روزے پورے کرنے والے نسبتاً زیادہ ہیں. اور اس روزے کے اندر ہم نے کیا کیا؟ صبح طلوع فجر سے، صبح صادق سے، طلوع آفتاب سے نہیں بلکہ صبح صادق، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کے حکم اور اس کی خوشنودی کے پیش نظر حلال چیزوں سے بھی رکے رہے، اپنے آپ کو روکا ہم نے. چاہے شدید بھوک لگ رہی ہو، چاہے شدید پیاس ہو، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، بہترین کھانے بہترین مشروبات موجود ہیں نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے. نفسانی خواہشات میں خواہش، یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، اور دوسرا جنس کا معاملہ ہے، اس پر بھی رکاوٹ، یہاں بھی روکو اپنے آپ کو. حلال جائز رستہ موجود ہے نہیں، روزہ ہے. یہ کس بات کی ٹریننگ ہے؟ یہ ہے ضبط نفس کی ٹریننگ. ایک مہینہ اس انداز سے گزار لو تاکہ بقیہ 11 مہینوں میں حرام سے، منکرات سے، گناہ کے کاموں سے تو بچ سکو. اگر ہم یہ نہیں کر رہے اور رمضان کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بس اب پھر واپس ساری وہ روٹین ہے، تو بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے. جو اصل مقصد تھا ماہ رمضان کا وہ تو پھر ہم نے گنوا دیا. سبق یہ ہے کہ اب بقیہ جو ہے 11 مہینے طیب چیزوں سے، جائز چیزوں سے بھرپور استفادہ کرو، حرام سے بچو، منکرات سے بچو، گناہ کے کاموں سے بچو. اور یہ ہے جو مطلوب ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ تو روکنے کو کہتے ہیں اپنے آپ کو، بچا گناہ سے، حرام سے، نافرمانی سے بچانا. بقیہ جو زندگی ہے، بقیہ سال کے 11 مہینے، وہ تقویٰ کے انداز سے گزرے. اس لیے کہ اگر آپ نے تو قرآن مجید پڑھا سنا ہے اور ترجمہ بھی سن لیا ہے، تو جہاں جنت کا ذکر آ رہا ہے 90% اس کے ساتھ لکھا ہوگا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. 90% عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کھلی عام مسلمانوں میں سے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے جنت ان کی ہے. عدت للمتقین، میں 20 مقامات آپ کو گنوا سکتا ہوں، آپ خود قرآن پڑھ لیں. تقویٰ، یہی تو معاملہ ہے. جہنم سے بچنے اور اس دن کے شدائد سے کون بچے گا؟ جو متقین. معاف کیجیے گا، تو ماہ رمضان کے اینڈ پر ایک بات یہ ہمیں طے کر لینی چاہیے. اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت عنوان مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے دو روزے، بڑے پیارے انداز سے انہوں نے سمجھایا کہ ایک روزہ جس سے ہم واقف ہیں وہ یکم ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آیا اور ہم نے کہا بس روزے تو پورے ہو گئے. ٹھیک ہے، رمضان ختم ہوا، روزے کی عبادت ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی. کہتے ہیں ایک روزہ اور ہے اور وہ روزہ زندگی کے آخری سانس تک چلے گا. وہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، منکرات سے اپنے آپ کو روکنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. یہ روزہ جو ہے یہ تو ہر بندے سے مطلوب ہے اور سارا سال مطلوب ہے، اس کا اختتام نہیں ہے. موت آ جائے یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ انسان کے ہوش و حواس ہی گم ہو جائے، بظاہر زندہ بھی ہو، جب شعور ہی ختم ہو گیا تو ظاہر ہے اب مکلف نہیں رہا. ادروائز زندگی کے آخری سانس تک یہ روزہ برقرار رہتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا یہ بتانے کا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو بہرحال تعلق بن گیا، جنہوں نے دورہ ترجمہ قرآن سنا ہے ان کا تو زیادہ بن گیا، جنہوں نے صرف تراوی پڑھی ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے، بہرحال قرآن کے ساتھ ایک تعلق تو جڑا. کیا یہ بھی بس رمضان تک ہی مطلوب تھا؟ ذرا آپ غور کیجئے، صحابہ کرام کا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا مضبوط تھا. صحابہ میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو روزانہ قیام اللیل میں 7-7.5 پارے پڑھتے تھے اور ایک ہفتے میں قرآن ختم کر لیتے تھے. یہ ان کی راؤنڈ دا ایئر ان کا یہ روٹین تھا. ماہ رمضان میں یہ کیفیت اور بڑھ جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا اور ماہ رمضان میں اور خاص طور پر آخری عشرے میں تو آپ ازواج مطہرات کو بھی اٹھایا کرتے تھے، شد میں ذرہ ایقظ اہلہ، اور پوری پوری رات جاگتے تھے قرآن کے ساتھ. تو یہ قرآن کا تعلق تو پورے سال بھر رہنا چاہیے، ہم محروم ہیں بہت بڑے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر ایک پورا قرآن سننے کے بعد اور قرآن سے ایک تعلق ہونے کے بعد کم سے کم ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ اب ہم قرآن کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنائیں گے. ایک ایوریج جو اس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ ہم خود پڑھیں. لیکن شاید ابھی ابتدا میں یہ ہمیں بہت پہاڑ جیسا لگے گا. کوئی بات نہیں، آپ ایک ایک دو دو رکو کر کے شروع کریں. روزانہ قرآن کی تلاوت، اور تلاوت کے ساتھ قرآن اترا تھا عربوں پر، لیکن کوئی عجمی زبان میں نہیں اترا تھا کہ زبان کوئی ہو، اپنی زبان کوئی ہو، نہ بھی سمجھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عربی میں یہ قرآن اتارا گیا اس لیے کہ قوم عرب تھی. اب ہمارے پاس ہماری زبان تو کچھ اور ہے، لیکن ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی. عربی سیکھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم ترجمہ جو آتھینٹک ہو وہ ساتھ رکھے، تفسیر جو آتھینٹک ہو وہ ساتھ رکھے، اور ایک دو رکوں سے شروع کریں اور روزانہ کے قرآن کی تلاوت اور اس ترجمے کو اپنا معمول بنائیں. تو انشاءاللہ یہ جو خیر و برکت جو ہم صرف ایک مہینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ مہینہ ہے، یہ پھر پورے سال پر پھیلے گی، اور اس کے جو خوشگوار اثرات ہوں گے ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وہ انشاءاللہ ہر شخص محسوس کرے گا. اور یہی چیز ہے جو اصل میں آخرت میں کام آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم نعمتوں کی اصل مش قدردانی اور شکر گزاری کا اب تقاضا یہی ہے کہ آئندہ ایک طرف ہم حرام سے، گناہوں سے بچنے کا عہد کریں، اور دوسری طرف قرآن کے ساتھ ایک تعلق اپنا بنا لیں، چاہے ایک دو رکوع سے شروع کریں. یہ ہے اس پہلے حوالے سے میری ریکویسٹ. اب رہ گئے دوسرا ایشو جو آج کے لیے میں نے پہلے وقت سے طے کر دیا تھا. عالم اسلام میں بھی جو صورتحال ہے وہ آیت سورہ روم کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. دنیا میں جو فسادات ہوتے ہیں، ایک کچھ ہوتے ہیں جو اوپر اللہ کی طرف سے بھی، کوئی زلزلہ ہے، کوئی سیلاب ہے، آفت ارضی یا سماوی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا بھی بہت گہرا تعلق انسان کے عمل سے، اور دوسرا انسان خود جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے اس سے جو فساد بچتا ہے وہ تو ہے ہی انسان کی کرتوت. اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. ابھی پچھلے صدی میں جو دو عالمی جنگیں ہوئی ہیں، کروڑوں انسان اس کے اندر قتل ہوئے ہیں، کروڑوں. کیا تھا؟ یہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اسی آیت کے اندر ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آفات ارضی و سماوی بھی ایک، اس کا بھی ایک سبب انسان کو یہ اپنی بدعمالیاں. ایک حد تک انسانوں کی آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں وہ، لیکن جب انسان کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور فساد پھیل جاتا ہے پورے زمین کے اوپر. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی وہ فساد پھیل رہا ہے، خاص طور پر مشرق وسطی کے اندر. جو بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا، اسی ممبر سے کہا گیا ہے، والد محترم رحمہ اللہ 1991 میں انہوں نے گلف وار کے حوالے سے کچھ تقاریر کی تھی اور بتایا تھا احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جن میں قرب قیامت کے حالات کا ذکر ہے، کہ تیسری عالمگیر جنگ کا میدان بنے گا مشرق وسطی. اور ایک تو دنیاوی اسباب ہوتے ہیں کسی شے کے، ایک اصل میں اوپر سے اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سنت اور مشیت ہے جس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. ہم نچلے اسباب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سنت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان قوم اللہ کے دین سے بغاوت کرے، مسلمان امت بغاوت کرے، تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب کے مختلف قسم کے عذاب پھر آتے ہیں. بنی اسرائیل ایک زمانے میں اس زمین کے اوپر اللہ کی نمائندہ امت تھے، اور 1400 برس ان کی تاریخ کے ایسے گزرے، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی یا رسول نہ ہو. لیکن بنی اسرائیل نے جب ایسے ہو ڈڈا کے دین سے بغاوت کی اور وہی کیا جو آج امت اسلام کے ساتھ کر رہی ہے اور قرآن کے ساتھ کر رہی ہے. ورون کہتے ہیں اعلیٰ ترین نظام ہمارے پاس ہے, ایک جگہ بھی قائم نہیں کیا. مکمل ترین شریعت ہمیں دی گئی ہے, کتابوں میں ملے گی. نظام ہمارا سیکولر, اس سے بڑی بے وفائی اور غداری کوئی نہیں ہو سکتی. تو ان کے پیٹ پر اللہ کے عذاب کے بڑے بڑے کوڑے برسے. زوری بتا نہیں ہی مزلت والمسکنہ, اللہ کی طرف سے ذلت و مسکنت مسلط کی گئی اور بڑے بڑے عذاب ان پر آئے ہیں. بخت نصر نے حملہ کیا وقت نمرود, لاکھوں کو قتل کیا, لاکھوں قیدی بنا کے لے گیا. بیت المقدس جو ہے اس کو ڈھا کے برابر کر دیا, مسمار کر دیا, بنیادیں تک کھوڑ ڈالی, سارا کچھ ہوا. نبی موجود تھا ان کے اندر, وہ ڈرا رہا ہے, باد آؤ خدا کے لیے, قوم کو سمجھا رہا ہے, پہلے وارن کر رہا ہے, اپنے اعمال ٹھیک کر لو, اللہ کی اس کے ساتھ جو غداری اور بے وفائی کر رہے ہیں اسے باز آ جاؤ, عذاب آنے والا ہے. درخت کی جڑوں پر کڑھاڑا رکھا گیا ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں نبی کی بات. وہ درخت کی جڑوں پر جو کڑھاڑا رکھا گیا تھا وہ چلا اور پھر لاکھوں قتل ہوئے, لاکھوں جو ہے قیدی بنا کر لے گئے. 150 سال پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ عراق کے اندر ان کی غلامی کی دور گزرا ہے. اس کے بعد پھر حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں جو ہے پھر ریوائول ہوا ان کا. وہ تو وہیں سڑتے رہتے, وہ جو ہے ذوالقرنین, جب ذوالقرنین نے حملہ کیا تھا اور وہ اس وقت ایران کا بادشاہ تھا اور کسی نبی کے زیر اثر رہا تھا, وہ صاحب ایمان شخص تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے نجات دلوائی اور بنی اسرائیل 150 سال کے بعد عراق سے نکل کے واپس فلسطین میں جا کے آباد ہوئے تھے. تو یہ جو اس قسم کا معاملہ ہے, یہ اب اس امت نے جو دین سے غداری کی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. مشرق وسطی کا علاقہ, عیاشی, دنیا پرستی, سارا کچھ جس حد تک وہ آگے چلے گئے, ٹھیک ہے, نیک لوگ بھی ہیں, انہیں میں وہ بھی ہیں کہ جو سچے مجاہدین بھی ہیں عربوں کے اندر, لیکن آٹے میں نمک کے برابر. اوور آل پورا دیکھیں آپ, جتنا گند وہاں پر ہے اس وقت, دیکھنے والے کہتے ہیں یورپ میں اور وہاں پر کوئی فرق نہیں رہا. فحاشی اور اوریانی اور یہ کچھ جو عیاشی ہے, اس میں تمام حدود پلان گئے. تو اس کا نتیجہ اصل میں ہے, وہ نتیجہ نکل رہا ہے, وہ تھرڈ ورلڈ وار اب یہاں پر ہونی ہے. اور اس کے لیے اب ایک نیا فتنہ جو وہاں پر اٹھ گیا ہے, وہ خلافت کا نام لے کر, اس کے بارے میں بڑی کنفیوژن پھیلی ہے. چنانچہ میں تھوڑی بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ بغدادی کے نام سے جو شخص اٹھا ہے, یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور عالم اسلام کے جو تمام بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, سب نے اس کو مذمت کی ہے کہ ان کا یہ دعوی خلافت جو ہے بالکل بے بنیاد ہے اور یہ ایک فتنے سے کم نہیں. بہت سے اسباب جو ہیں وہ علماء نے معین کیے ہیں کہ ایسے ہی جو ہے خلافت کا اعلان نہیں کیا جا سکتا جیسے اس نے کر دیا. شرعی اعتبار سے وہ اس کا اہل نہیں تھا, یہ تو مسلمانوں کا عمومی معاملہ ہے. اہل حل و عقد جب تک کسی کو تسلیم نہ کریں, ایک جورسڈکشن جب تک نہ بن جائے, اور اس طرح کا مجہول شخص کے جس کے نام ہی کئی ہیں, مجہول شخص کی تو خلافت ہو ہی نہیں سکتی. کہیں ابو بکر بغدادی ہے, کہیں ابراہیم کردی ہے, اور جس کا سیاسی پچھلا پس منظر جو ہے وہ بھی مشکوک ہے. اب یہ چیزیں واضح ہو کر سامنے آ رہی ہیں کہ مساد سے اس کا تعلق رہا ہے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہیں. تمکین کا معاملہ نہیں ہے, آپس میں جھگڑے کے ہم جو ہے وہاں پر چل رہے ہیں. جب تک تمکن پراپر طریقے سے نہ ہو اور آپ ایک علاقے کے اندر پراپر امن قائم نہ کر دیں, خلافت کا اعلان نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری طریقے سے اس پر امن و امان قائم نہ ہو جائے. مختلف بیانات ہیں. نصرہ فرنٹ کے بارے میں کبھی اعلان کیا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور پھر انہی کے ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہے. ایک دوسرے کا قتل و غارت جاری ہے. تکفیری سوچ, لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم مانو کہ تم پہلے کافر تھے اور اب ہم میرے ہاتھ پر ایمان ڈال کر اور میری بیعت کرو. یہ کوئی اسلامی کا طریقہ نہیں ہے. یہ قتل و غارت کر، یہ سب چیزیں جو ہیں بے شمار ایسے شواہد ہیں کہ جو ایک ٹرو خلافت کے حوالے سے اس کو کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی سازش جو ہے، عالم اسلام سازشوں کے نرجے میں ہے، آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہود کا زرخیز ذہن جو ہے اس وقت اسلام ہی کو پوری طریقے سے مٹانے کے در پہ ہے، اور سارا جو ان کا یوں کہنا چاہیے کہ جو برین ٹرسٹ ہے، بڑے بڑے جو تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں، ان کا اصل ہدف اسلام کو کسی طریقے سے دنیا کے نقشے سے مٹانا ہے. مسلمانوں کو کیسے باہم لڑایا جائے، مسلمانوں کی قوت کو کیسے کمزور کیا جائے، اور اس پہ بڑے بڑے جو ہیں وہ تھنک ٹینک لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے، دنیا کے ذہین ترین لوگ، اور وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ہم ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہے اسرائیل نے جو ہے وہ جو فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہے، اور فلسطین کی عوام کے اوپر جو مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ بھی اس گیم کا حصہ ہے کہ مسلمانوں میں ریئیکشن ہو اور زیادہ سے زیادہ اس خلافت کی طرف دوڑیں جو ایک سوڈو خلافت سے انہوں نے بنا دی ہے، اور یہ آپس کے اندر لڑ کے جو ہے وہ ختم ہو. اس لیے کہ اس خلافت کے اوپر تو امت کا اعتماد ہی نہیں ہے. امت جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہی نہیں، یہ تو ہے ہی فالس قسم کی، اور یہ سازش کے تحت بنائی گئی ہے. اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں. کبھی بھی ٹرو خلیفہ یہ حرکتیں نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں. تو اس پہلو سے کہ یہ ایسے عناصر جو خلافت کے زیادہ اور اسلام کے زیادہ قریب ہیں ذہنی طور پر، وہ اب یہاں پر اکٹھے ہو جائیں اور پھر ان کا ایک ہی مرتبہ کچومر نکالا جا سکے. یہ ان کی بہت سی اس قسم کی سازشیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. لال مسجد کا واقعہ بھی اسی قسم کے واقعات میں سے ایک تھا. شریعت کا نام لینے والوں کو ذرا اکٹھا کر دو، ایک دفعہ سب جب اکٹھے جمع ہو جائیں اس کے اندر تو پھر صاف کرو گے. سوات کے اندر شریعت کے بڑے حامی تھے ملا، وہ ہمارے جو ہیں صوفی محمد صاحب، وہ پچھلے 20 برس سے جو ہے وہ نفاذ شریعت کی تحریک چلا رہے تھے، لیکن پورا من چلا رہے تھے، لیکن شریعت کے نام لیوا وہاں بہت سارے تھے. وہاں بھی ایک سازش کے تحت سارے معاملات کیے گئے، اور پھر انہیں جو ہے ایک ہی مرتبہ ان کو صفایا کر جو شریعت کا نام دیتے ہیں. یہ ساری گیم اس وقت ہو رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اب بغدادی صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کوئی مذمتی بیان دینے کو تیار ہی نہیں ہے. فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی ہمدردی کا کلمہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جو، لیکن اچھا ہے یہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی حقیقی خلافت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے بہت بڑی مسلمانوں کے خلاف. کیونکہ خلافت کے نعرے میں ایک اٹریکشن ہے مسلمانوں کے لیے. القاعدہ پر یہ الزام لگایا تھا جارج ڈبلیو بش نے، جب پہلی مرتبہ یہ 9/11 کا معاملہ ہوا، اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ القاعدہ کے لوگ فار ایسٹ سے لے کر اور موریتانیہ تک، مراکش تک جو ہیں، نظام خلافت قائم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو اصل القاعدہ تھی اس نے ابھی تک کہیں خلافت کا اعلان نہیں کیا. یہ اس کا ایک ٹوٹا ہوا گروپ ہے. ایمن الزواہری اس وقت جو ہے اسامہ کے بعد سب سے زیادہ القاعدہ کے مانے جاتے ہیں، سینئر ترین شخص، اور انہوں نے جو ہے یہاں پر انفصالیت کرانے کی کوشش کی ہے. کچھ دو گروپ تھے، لیکن ایمن الزواہری کی بات نہ مان کر انہوں نے اعلان بغاوت کیا اور خلافت کا اعلان کر دیا. یہ بنیاد ہی غلط ہے. جو اصل میں کسی درجے میں کہا جانا چاہیے کہ خلافت کے لیے سنجیدہ لوگ تھے ایک درجے میں، القاعدہ والے جن پر الزام لگا تھا، انہوں نے تو کہیں خلافت کا اعلان نہیں کیا. لیکن جو یہ ہے، جو ان کا یہ ان سے بغاوت کر کے نکلے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں. تو یہ وہ عالم اسلام کو کی جو سازشیں مختلف چل رہی ہیں، اسی میں سے بدقسمتی یہ ہے کہ ایک سازش یہ بھی ہے کہ خلافت کے نام پر ایک شخص کھڑا کر دیا جائے، اور پھر جو لوگ اسرائیل سے اور ویسٹ سے بہت زیادہ بدل ہو چکے ہیں وہ سارے اسی ایک جھنڈے تلے آ جائیں، اور پھر ان کو بھی ڈی ٹریک کر دیا جائے ایک غلط گائیڈ کے ذریعے اور غلط خلیفہ کے ذریعے ان کو ڈی ٹریک کر دیا جائے. یہ بھی اسلام کے عالم اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. لیکن منظر جو سامنے آ رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہولناک ہے اوور آل. یہ تو بات تھی مشرق وسطی کے حوالے سے، اس لیے کہ وہاں سیریا میں بھی اور عراق میں بھی اور پھر جو ہے اس کے فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ بہت بڑا فتنہ و فساد آگے نمودار ہونے والا ہے، جس سے ہم ڈرتے تھے کہ وہ وقت شاید قریب نہ ہو. اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ یہاں پر ہوگی، جس کا اصل ٹارگٹ ہے ہی صرف مسلمان. اور یہود اور نصارہ مل کر اور پیچھے یہ ہنود، یہ ساری قوتیں مل کر جو ہے اسلام کو مٹانے کی آخری جو ہے یہ کوشش ہوگی. اس کے بعد ایک بہت بڑے ہلاکت کے بعد، مسلمانوں کا بہت نقصان ہونے کے بعد، پھر ہے کہ پھر ایک ریوائیول شروع ہوگا. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالی بچائے، ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طوفان ہے جو ہمارے سروں پر ہے. پاکستان کا حال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. میں نے کچھ عرصے پہلے، پچھلے مہینے رمضان سے چند ہفتے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں جو حالات اس وقت بنائے جا رہے ہیں پاکستان میں، نظر یہ آ رہا ہے ہم تو امریکہ کے غلام ہیں، غلام ابن غلام، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اب جو افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی ہے اس کا سارا اب ملبہ یہاں پڑنے والا ہے. پرویز مشرف 8 سال تک آل ان آل رہا، اس نے امریکہ کے ہر ایجنڈے کو جو ہے مکمل کیا یہاں پر. اس کے بعد ایک حکومت لائی گئی، وہ بھی ایسی کہ جو این آر او کے جو ہے وہ اس بپتسمہ دے کر آئی تھی، اس سے نہلا کر، این آر او سے نہلا کر اس کو بٹھایا گیا تھا، صاف جھاڑ پھونک کر کے اور تخت کے اوپر سجا دیا گیا، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس کو سر پہ بٹھایا زرداری کو. وہ آپ نے دیکھا کہ وہ دور کیسا تھا، کہ وہی مشرف کی پالیسی جو ہے وہ تھرو آؤٹ چل رہی ہے، کوئی فرق واقع نہیں ہوا. امریکہ کی غلامی اسی طرح چل رہی ہے. آخری وقت میں جاتے جاتے دو کام اس نے صرف کیے زرداری نے جو امریکہ کی مرضی کے خلاف تھے اپیرنٹلی، وہ ایران پائپ لائن کا منصوبہ اور دوسرے گوادر پورٹ کا منصوبہ. ادروائز 100% امریکہ کی غلامی جاری. نواز شریف صاحب آئے ہیں تو وہ بھی بہت کچھ ان کے ساتھ جو ہے پہلے طے کروایا گیا تب آئے ہیں. عمران خان کا ہوا پہلے دکھا دیا تھا انہیں، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم آئیں گے اور مزے سے 5 سال حکومت کریں گے، کوئی ہمیں چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے پاؤں سے ان کی زمین کانپ رہی ہے نیچے. اور اس وقت صورت یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے پھر ایک پرویز مشرف کو لایا جائے گا اور پھر امریکی ایجنڈا یہاں پر جو باقی کماندہ رہ گیا ہے وہ پورا کرایا جائے گا. یہ ہے جس کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. اور اصل بہرحال اس پلیٹ فارم سے تو آپ بار بار سنتے رہے ہیں، یہ جو بات میں والد محترم سے ہی حاصل کی تھی اور آپ تک پہنچاتا رہا ہوں، کہ کسی فرد کے بدلنے سے ہماری قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی. یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے. ہم نے اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، یہ اسلام کے نام پر بنا تھا. اللہ نے موجزانہ طور پر ہمیں یہ خطہ زمین آزاد خطہ عطا کر دیا، لو اب تمہارے لیے پورا موقع ہے. وہ جو تم نے کہا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست جو دنیا کے لیے ایک نمونہ ہوگی، مشعل راہ ہوگی، مینارہ نور ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں نہ کوئی ہندو رکاوٹ ہے، نہ کوئی سکھ رکاوٹ ہے، نہ عیسائی رکاوٹ ہے. 95% تم خود مسلمان ہو. کرو اب. 66-67 برس گزر گئے، اللہ کا دین پاؤں تلے ہے ہمارے. ہم مسلسل اللہ اور رسول سے بغاوت کر رہے ہیں. پورا نظام سودی ہے، آئلی نظام غیر اسلامی، معاشی نظام غیر اسلامی، اور جو فحاشی اور اریانی کے جو دروازے ہم نے شیطنت کے کھولے ہیں وہ اور ملکوں نے اتنے نہیں کھولے جتنے ہم نے کھول رکھے ہیں. تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ قوم جب تک ایز اے ہول اپنی اصلاح نہیں کرے گی حالات نہیں بدلیں گے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ بار بار یہاں سے کہی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک بندہ آ جائے وہ سارا ٹھیک کر دے, ہم نہ ٹھیک ہوں, ہم اسی ڈگر پر چلیں. اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہماری دینی سیاسی جماعتیں الیکشن کی وجہ سے وہ بھی عوام کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو, ہمیں ووٹ دو دو, ہمیں اوپر بٹھا دو, ہم ٹھیک کر دیں گے. یہ غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے, 100% غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے. کرپشن کیا صرف ایک خاص اوپر کے طبقے میں ہے؟ سود صرف ایک اوپر کا طبقہ کھا رہا ہے؟ اللہ اور رسول سے جو ہے وہ غداری صرف ایک طبقہ کر رہا ہے؟ ہماری پوری قوم کا کیا حال ہے؟ ہماری معاشرت کیا ہے؟ وضع میں تو منصارہ تو تمدن میں انود, شادی بیاہوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ان نکاح و بن سنتی کے عنوان سے ایک شادی ہو رہی ہوتی ہے, سنت رسول کا اہتمام ہو رہا ہے, اور سارے کام جو ہندو کرتے ہیں, ہندوانہ ساری رسوم جس میں قدم قدم پر اللہ رسول کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہیں, ریٹائز کر رہے ہوتے ہیں, تو پورا معاشرہ جا کدھر رہا ہے؟ اسلام تو کل زندگی کے نام ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا صرف عقیدہ بدل جائے کرسچنز کی طرح اور باقی جو مرضی کرو. ادخلوا فی السلم کافا, اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا, ولا تتبعوا خطوات شیطان, اور شیطان کے نقشے قدم کی پیروی نہ کرنا کہ ایک طرف اسلام بھی لے آئے اور چل رہے ہو شیطان کے رستے پر. وہی کام کر رہے ہیں جس سے روکا گیا تھا. چنانچہ اس کا یہ نتیجہ ہے, اور ہم بڑے مجرم ہیں. اور یہی بات اسی پر میں آخری ختم کروں گا, میں نے جیسے مشرق وسطی کی بات کی ہے کہ والد محترم کا بھی انالیسس کیا تھا, وہ کہتے تھے کہ اس امت میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں. دیکھیے امت تو بہت پھیلی ہوئی ہے, پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں اس مسلمان, اور مسلمان ممالک بھی جو ہے 56-57 گنے جاتے ہیں, لیکن عربوں کی زبان میں قرآن آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے, اہل عرب میں سے تھے, اور انہوں نے جو قرآن کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی ہے اسلام سے, تو سب سے بڑے مجرم ہوئے. اور ان کی بات میں دوہرا کے بعد ختم کر رہا ہوں. دوسرا نمبر دو پہ مجرم کون ہے؟ وہ کہتے تھے ہم مسلمانان پاکستان, جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد خطہ عطا کیا اس وعدے پر کہ ہم یہاں پر اسلام لائیں گے. موجانہ تائید سے عطا کیا تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پاکستان بن جاتا اگر خدائی جو ہے وہ تائید نہ ہوتی. گاندھی جیسا بڑا لیڈر کہہ رہا تھا کہ میری لاش پر جو ہے پاکستان بن سکتا ہے. مسلم لیگ وہ تو ایک عوامی جماعت تھی ہی نہیں, نوابوں کی جماعت تھی, وہ تو تحریک پاکستان جب چلی ہے پاکستان کا مطلب کہ اب عوامی جو تحریک بنی ہے, اور اصل میں انڈیا کی جو اصل سیاسی جماعت تھی جس کی سیاسی جو ہے وہ عوام میں جڑیں گہری تھی, وہ تو سب کو معلوم ہے, وہ تو کانگریس, وہ پورے انڈیا کے مسلمانوں کی, پورے انڈیا کے لوگوں کی نمائندگی کر رہی تھی, ہندوؤں کی نمائندہ وہ تھی. اسی طریقے سے مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابر وہاں موجود تھے, اور وہ واقعی پنڈت نہرو جو ہے وہ, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جواہر لال کا بیٹا, بہت بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ تھے, اور ان کی تعلیم بھی باہر ہوئی تھی, لیکن جب اسے تحریک چلائی ہے تو گلی گلی ایک عام ورکر کی طرح چلا. وہ ایک واقعی عوامی جماعت تھی, اور اس کا بہت جو ہے اسکیل بہت بڑا تھا, اور وہ پاکستان کی سخت دشمن تھی, اس کے باوجود پاکستان بن گیا. یہ اللہ کی تائید تھی, اور ہم نے اس کے ساتھ جو اللہ کی جو ناشکری اور ناقدری کی انتہا کی اس کا نتیجہ یہ ہے. آزادی تو ہم سے کب کی سلب ہو گئی ہے, ہم لوگوں سے امیدیں مان دیتے ہیں, یہاں کس نے اوپر آنا ہوتا ہے, کون سیاسی طور پر اوپر آئے گا اور کون فوجی کمان سنبھالے گا, یہ سارے فیصلے تو امریکہ میں ہو رہے ہوتے ہیں. عوام کا نام آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں, افراد سے جو ہے وہ لگا لیتے ہیں, امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ آج کی بات تو نہیں ہے. پورے طور پر انڈر انفلوئنسڈ ہیں ہم، امریکہ کے نرغے میں ہیں. ابھی بھی ہم ان کو بل بھیجتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کارنامے انجام دیے، ہمیں اس کا جو ہے معاوضہ دیں، مزدوری دیں. ہم مرسنریز ہیں، اپنے آپ کو بے وقوف بنائیں کہ ہم آزاد ہیں، پاک سرزمین کے اوپر جو ہے رہنے والے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنی مرضی سے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ تو حماقت کی انتہا ہے. اوپر سے ان سے مانگتے بھی ہیں اور پھر وہاں سے جو جوتے پڑتے ہیں وہ الگ ہیں، تو پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو اس کا اب نزدہ جو ہے، امریکہ کو ذلت آمیز شکست ہوئی، امریکہ اور نیٹو کو افغانستان میں، نہتے طالبان کے ہاتھوں جنہوں نے ایک اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے امریکہ کے آگے جھکنے سے انکار کیا تھا. لیکن اس کا ملبہ اب سارا یہاں گرنا ہے. راستہ ہے، راستہ ہے کوئی نہیں، قوم اللہ کے ساتھ وفادار ہو جائے، اور جب اللہ کسی کے مجھ پر آ جائے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایک تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرو، اس کو واقعی بڑا بنا دو، تو دیکھو پھر اللہ کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو کہا گیا کہ اگر اللہ تمہاری پشت پر ہوا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں جب تک اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، کیوں چھوڑے گا؟ جب تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، جب تم اللہ کے دشمنوں کے جو ہے فرنٹ لائن لڑائی بن جاؤ گے دھڑندے کے ساتھ، تو پھر وہ چھوڑ دے گا. فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي، تو اللہ کہتا ہے پھر میں دیکھوں گا کون تمہاری مدد کر سکتا ہے. آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے، اب فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم نے اللہ کا وفادار بننا ہے یا پھر امریکہ کا وفادار بننا ہے؟ یہ ہے فیصلہ، یہ قوم کو ایز اے ہول کرنا ہوگا. راستہ کھلا ہے، جس دن اللہ آپ کے پیچھے آ گیا کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. کیٹیگوریکلی کہا ہے، اور ہے بھی بات سچی ہے، کائنات کی عظیم ترین قوت تو وہ ہے. یہ امریکہ وغیرہ بھی کیا ہے، یہ بھی ان کے پاس جو قوت ہے وہ اللہ کی آتا ہے، جب چاہے سب کر لے، انہی کے ذریعے مسلمانوں کو پٹواتا ہے. وہ مخت نصر وقت کا نمرود تھا جس سے اسرائیلیوں کو پٹوایا گیا تھا، بنی اسرائیل کو، جبکہ اس زمین پر نمائندہ امت تھے. آج انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پٹوا رہا ہے. تو جب تک اللہ سے جو چھیڑی ہوئی جنگ ہے ہم نے، ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ لیکن راستہ کھلا ہے مسلمانوں کے لیے. کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، لیکن عملاً کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائیں تو ان سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.